الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لذكري، وقال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فعلمني الوضوء والصلاة جميعا. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. خیال ہوا کہ بعض ضروری اور آسان مسائل جس کا ہر مومن مسلم محتاج ہے وہ بیان ہو جائے. اہم مهم موضوعات پر تو ہمیشہ بیان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن کے ایمان کے بعد جو سب سے اہم فریضہ بندوں پر عائد فرمایا ہے وہ نماز ہے. نماز حقیقت میں ایمان کی شکل ہے اور ایمان کا جسم ہے. اس لیے نماز کا تعلق مومن سے ہے، مسلم سے ہے، کافر سے نہیں. کافر نماز پڑھ بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی لے تو اس کا اعتبار نہیں ہے. پہلے ایمان چاہیے. لم نک من المصلین کی تفسیر میں اہل سنت مفسرین نے اجماعاً لکھا ہے لم نک من المومنین فلم نق من المصلین، چونکہ ہم ایمان نہیں لا سکے اس لیے نماز سے بھی محروم ہو گئے. ایمان ہوتا تو نماز معتبر ہوتی. حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں اور جوامع میں اور سنن میں، اذا رأیتم الرجل یتعاہد الی المسجد فاشهد له بالایمان وفی روایہ فاشهدوا بانه من اهل الجنہ. ایک مومن مسلم کو جب مسجد آتے جاتے دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ یہ مومن ہے، مسلم ہے، ایمان کی وجہ سے تو آتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جنتی ہے، آپ گواہی دے سکتے ہیں. اور وہ سات آدمی جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ایک وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ابھی گیا اور ابھی آ رہا ہے، ابھی سوچ رہا ہے، ابھی ٹائم دیکھ رہا ہے، ابھی اذان کا انتظار کر رہا ہے. یہ دنیا کی زندگی کے بیش بہا قیمت ہے، اس سے زندگی بڑھتی ہے اور بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مومن فکر مند ہو اور مسلم کو یہ فکر لگی ہو. اللہ کی عبادت عجیب شان کی ہے. ابھی دن کا آغاز ہے اور فجر کی نماز فرض ہو گئی. جیسے ہی رات کی تاریکی ختم ہوئی، مؤذنین پورے عالم میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. حدیث میں ہے کہ جب حضرت نے یہ سنا تو آپ نے کہا صدقتا و بررتا، آپ نے بالکل سچ کہا ہے اور زبردست نیکی کما لی کہ مومن مسلم کو نماز کے لیے آگاہ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب کو کہتے تھے گھر میں بھی نماز کا کہتے ہو. خود ایک دن فرمایا عورتوں کو نماز کی تاکید ضروری بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے, کیونکہ ایسے دن آتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خاتون کی نماز معاف ہوتی ہے, جن دنوں میں وہ ناپاک ہوتی ہے ان دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. تو اگر عمر جیسے خاون کہہ بھی دے تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکے گی. بچہ پیدا ہوا پھر عورت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک پاک نہیں ہوئی, اور پاکی کے لیے 40 دن تو زیادہ مدت ہے. 5 دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے, 10 میں بھی, 20 میں بھی, 30 میں بھی. عورت کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ خون رک گیا, بس نہا لے اور صاف کپڑے پہن لے اور نماز شروع کر لے. حیض میں اور نفاس میں نماز معاف ہے, اور روزے رکھے جاتے ہیں. حالانکہ نماز زیادہ ضروری ہے لیکن وہ زیادہ ہے, روزانہ 5 فرائض ہیں. پاک ہونے کے بعد جتنی دیر تک وہ قضا کرے گی پھر ماہواری آ جائے گی. اللہ کا دین اس قدر مہربانی کا مجموعہ ہے, رحمتوں کا پیکر ہے, کہ خاتون کے صنف نازک پر رحم فرمایا. حدیث میں ہے کہ پاک بیویاں ازواج مطہرات حج کے دنوں میں نماز نہ پڑھنے کے دن ان پر آ گئے, بہت غمگین تھی. کانت کئیبتن بخاری میں ہے, حضرت عائشہ بہت غمگین تھی. حضرت نے تسلی دی, ھذا امر کتبہ اللہ ولا بنات آدم, یہ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو لگایا ہے, اس میں خفگان کی کیا ضرورت ہے. علماء دین نے اس ارشاد سے مسائل نکالے, ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ اگر کسی ضرورت کے لیے, عمرے کے لیے, حج کے لیے, بڑے کورس اور نصاب کے لیے, پسندیدہ اعمال کے لیے ایسی دوا استعمال کی جائے کہ ماہواری رک جائے تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ اس کے صحت کو نقصان نہ ہو. ھذا امر کتبہ اللہ ولا بنات آدم, صحیح البخاری. مرد کو ایسی کوئی حالت نہیں آتی جس میں وہ نماز نہ پڑھے. اللہ تعالی نے مرد کو جو فضیلت دی ہے, بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, ان میں یہ بات بھی ہے کہ وہ زنانہ عیوب سے اور نقائص سے پاک ہے. عورتوں کو تکلیفیں پیش آتی ہیں, کبھی مہینے کی, کبھی سال کی, اور کبھی بچے کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس سے ماورا کیا ہے. اس لیے مرد کے ذمہ اذان بھی ہے, عورت اذان نہیں دے سکتی. مرد کے ذمہ نماز پڑھانی ہے, عورت امامت نہیں کر سکتی. مرد انبیاء بھی ہوئے, مرسلین بھی ہوئے, لیکن کوئی عورت نہ نبی بنی نہ اور رسالت اس کو دی گئی ہے, کیونکہ حوارث پیش آتے ہیں, ان کی کمی ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو زیب و زینت سے خوش ہوتی ہے اور زیورات پہنتی ہے, اور اس کو اجازت بھی دی ہے کہ سونا اور چاندی جو بھی زیورات ہے وہ استعمال کر سکتی ہے. مرد کے لیے تو سونا مطلقاً حرام ہے کسی شکل میں بھی, اور چاندی 4.5 ماشے سے کم کم ہو تو استعمال کر سکتا ہے, ورنہ نہیں. عورت چونکہ خلقتاً نقص والی ہے, اومن ینشأ فی الحلیہ وہو فی الخصام غیر مبین. اس خلقی کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ زیورات پہنتی ہے اور قیمتی و بیش بہا کپڑے اس کو پہنائے جاتے ہیں اور زیب و زینت کرائی جاتی ہے. اور جو قدرت نے خلقی طور پر ان چیزوں سے ماورا بنایا ہے وہ رجال ہے، مرد ہے. اس لیے مرد کو زیب و زینت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ سعدی نے بھی کہا ہے کہ مرد کو زیب و زینت کی کیا ضرورت ہے، این ہم زینت و زنان باشد، یہ کام تو عورتوں کا ہے. اب مرد بھی میک اپ کرتے ہیں اور عورتیں بننے کی کوشش میں ہیں. سب سے بڑا قدم یہ مارا کہ عورت کو اپنا منیٹر بنایا، اس کو کہا اگر میں صحیح نہ چلوں تو میری پٹائی کر کے باہر نکالے، شرم تم کو مگر نہیں آئی. یہ ماں کو کہہ دیتے اور باپ کو تو کچھ اجر تو مل جاتا. وہ اچھے بھی لگتے ہیں جب اولاد کو تنبیہ کرتے ہیں. ابو بکر صدیق نے ایک واقعہ میں جو حضرت عائشہ کو سختی کی تو شارحین حدیث نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ اولاد اگر بڑی بھی ہو جائے تو ماں باپ تنبیہ کر سکتے. سبحان اللہ، عائشہ ام المومنین ہے اور ختم المرسلین کی عزت و ناموس ہے. چونکہ ابو بکر صدیق ان کے والد ہیں تو انہوں نے سختی کی کہ آپ کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. لا الہ الا اللہ. علماء دین نے کہا ہے کہ مرد کو سیدھا سادہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، بس نہ وہ خال لگوائے اور نہ زیور پہنے. علماء کی اس میں بحث تھی کہ یہ گھڑی جو پہنتے ہیں یہ ضرورت ہے یا زینت ہے. افغانستان کے کچھ فقہا نے کہا کہ یہ زینت ہے تو منع فرما دیا تھا. ہندوستان کے فقہا نے کہا کہ یہ زینت متضمن ہے، اتصالاً ضرورت مواقع ہے اوقات دیکھنے کے لیے، اور دلیل یہ ہے کہ گھڑی جب خراب ہو جائے پھر کوئی نہیں پہنتا، کہ میں رکھو ٹھیک کرا کے پہنے. اس لیے جواز پیدا ہوا. لیکن اب یہ دائیں میں پہنے یا بائیں میں، تو یہ انگوٹھی پر قیاس ہے. ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی اور اس میں آپ نے مہر ڈالی تھی، نقشہ محمد الرسول اللہ. ابو بکر صدیق کی بھی مہر تھی، قل الخیر واسمت. حضرت عمر کی دو مہریں تھیں، ایک عام حالات میں کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کافی ہے. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. اور ایک فوجی سربراہوں کو اور افسران کو آپ جب تنبیہ کرتے تھے تو ایک مہر لگاتے تھے خط پر، مَتَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا. ان لوگوں کو کب اپنے گھر کی لونڈی سمجھو گے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے آزاد جنا ہے، ماں کے پیٹ سے احرار نکلے، تم ان کو غلام کیوں بناتے ہو؟ اتنا سخت ناراض ہوتے تھے افسران پر. تو جب مہر میں کوئی پاک کلمہ ہو، خواہ وہ آیت ہو یا حدیث کا ٹکڑا ہو یا اور کوئی عبارت قیمتی ہو، تو پھر دائیں ہاتھ میں گھڑی بھی ہونا چاہیے. ہمارے زمانے کی گھڑیاں نہ اس میں آیات ہے، نہ حدیث ہے، نہ کوئی نصیحت کا ٹکڑا ہے، اس لیے وہ بائیں ہاتھ متعین ہے. بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ آل سنت گھڑی بائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں اور روافض دائیں میں پہنتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی کام سیدھا نہیں، ہر کام سنت کے خلاف ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. مسئلہ تو اصلاً نماز کا بیان کر رہا تھا، لیکن نماز تو تب پڑھی جاتی ہے جب پہلے وضو ہو، طہارت ہو، جسم پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو. اور نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس میں چار اعضاء تو فرض ہے، تین دھو لینا اور ایک کا مسا کرنا، ہاتھ کونیوں تک دھونا اور چہرہ پورا دھو لینا اور سر کا مسا کم از کم ایک بٹا چار حصے کا تو، اور سارے سر کا مسا کرنا مستحب ہے، استیاب اور راس، اور پیر دھو لینا ٹخنوں تک. اس کے علاوہ جب وضو شروع ہوتا ہے تو بھی ہاتھ دھوتے ہیں، یہ کلائیوں تک ہے، الر رسغین ایز زندین. کھانا کھانے کے لیے بھی جب ہاتھ دھلتے ہیں تو بعض لوگ ویسے انگلیاں ایسے دھو لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، سنت طریقہ نہیں ہے. ہاتھ جب بھی دھلیں گے کم از کم کلائیوں تک ہوں گے. اور دایاں اور بایاں دونوں مل لیا جائے آپس میں، شروع دائیں سے کیا جائے اور پھر بائیں بھی اس کے ساتھ شریک کیا جائے. بڑی تفصیلات کی ہے علماء دین نے. امام غزالی سے ایک زندیق نے پوچھا تھا کہ ارے تم مسلمان خدا کی کتاب کے سخت ترین مخالف. امام غزالی فیلسوف اسلام، حضرت نے پوچھا کہ کیسے؟ اس نے کہا حکم تو ہے اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ہاتھ دھو لو کونیوں تک، چہرہ دھو لو، سر کا مسا کرو، پیر دھو لو ٹخنوں تک. لیکن تم جب بیٹھ جاتے ہو تو پہلے کلائیوں تک ہاتھ دھوتے ہو، پھر منہ میں پانی ڈالتے ہو، کھلی کرتے ہو مزمزہ، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو، اس کے بعد کہیں جا کر تم چہرہ دھوتے ہو. تو امام غزالی نے جواب میں کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر پانی قابل استعمال نہیں ہے. اگر پانی اتنا گرم ہے کہ چہرہ جھلس جائے تو اس کا استعمال حرام، ناجائز، ضرر رساں چیز کا استعمال منع ہے. تو ہم ہاتھ ڈال کر دیکھتے ہیں اسے کہ اتنا گرم نہیں ہے، پھر ہم اس کو منہ میں ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بد ذائقہ بدمزہ پانی بھی منع ہے. وضو تو احسن عبادت ہے، منہ میں ڈال کر کے ہم بتاتے ہیں کہ قابل تحمل ہے، ایسے کوئی ذائقے میں خرابی نہیں ہے. اس کے بعد ہم ناک دھوتے ہیں کہ بدبودار بھی نہیں ہے. جب ہر اعتبار سے اطمینان ہو جائے تو اب اللہ کا حکم، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کیا ہر نیک کام سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے؟ مناسب ہے ہاتھ دھو لینا، اسلام کے آداب میں سے ہے. اس وجہ سے بعض بھائی ہمارے نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر کھانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں کہ ہاتھ دھو رہے ہیں. مدخل میں ابن الحاج نے لکھا ہے کہ امام مالک اس کو عجمی ادا کہتے تھے اور توبہ استغفار کر دے کہ ان ہاتھوں سے آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور روٹی نہیں پکڑ سکتے. یہ زیادتی ہے، غلو فی الاستحباب ہے. ہندی میں لکھا ہوا ہے کہ قبل الطعام ہاتھ دھو لینا مستحب ہے، اور بعد الطعام تو اور ضرورت ہے، ممکن ہے ہاتھ چکنے ہوئے ہو، مرچ مسالہ اور سالن لگا ہوا ہو. لیکن ایسا بھی نہیں کہ قرآن شریف تو پڑھ سکتے ہیں لیکن تبلیغی بھائی جو ہے نا وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، یہ جہل کی وجہ سے. جہالت بعض جماعتوں میں بہت زیادہ ہے آسانی سے, اور وقت بھی زیادہ لگ گیا بیچ میں تو خیر ہے, دھولے ممکن ہے مٹی لگی ہو, کہیں سے گرد و غبار اڑا ہو, لیکن جن ہاتھوں سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, قرآن پکڑ کر پڑھ سکتے ہیں, ان ہاتھوں سے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خلاف سنت ہے. البتہ بسم اللہ کافی ہے, ہاتھ دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور کھانا شروع کرتے وقت بھی صرف بسم اللہ, بھی بسم اللہ کافی ہے. بسم اللہ والا برکت اللہ بھی وارد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی اجازت دی گئی ہے, لیکن لفظ بسم اللہ کافی ہے. بعض احادیث میں ہے کہ بغیر بسم اللہ کے جب کھانا شروع ہو جائے تو شیطان ساتھ ساتھ کھاتا ہے, اور جب بسم اللہ پڑھ کر شروع کر لے اللہ نے اس میں یہ طاقت رکھی ہے کہ شیطان ہٹ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر بیچ میں بھی یاد آیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ یا بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ سکتے ہیں. شاہ عبداللہ ایک مسجد کی افتتاح کے لیے گیا ہوا تھا, سعودی عرب کا سابق بادشاہ, تو ان کو کہا گیا کہ آپ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں تو آپ کرنڈی میں وہ سیمنٹ ڈال کے ڈالیں, تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ والا برکت اللہ. اتفاق سے ہم بھی موجود تھے, مجھے ایک بڑے عالم نے کہا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. میں نے کہا آپ کیا پڑھیں گے اگر آپ کو نمبر دیا گیا, تو چپ ہو گیا. میں نے کہا جہل ہنسنے کا باعث نہیں ہے, جہل رونے کا باعث, اس نے صحیح پڑھا ہے, آپ نے اس کو خالی روٹی سالن کے لیے سمجھا ہوا ہے. جب یہ عمارت بنے گی تو برکت ہوگی, جب یہ پوری ہوگی تو برکت ہوگی. بسم اللہ والا برکت اللہ, اور امور میں بھی جہاں ہمیں اللہ کی مدد چاہیے برکت چاہیے پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں. بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور ہنسی بہت آتی ہے, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس پر. کوئی عالم ہنسے تو اچھا لگے گا, جاہل کیا ہنس رہا ہے, وہ تو پہلے اپنے اوپر ماتم کر لے کہ اب تک انہیں مسائل کا علم کیوں نہیں. لیکن عالم نہیں ہنستا ہے بے موقع, اس کو پتہ ہے کہ ہنسنے اور رونے کی بھی گھڑیاں ہیں, آداب ہیں. ایسا نہیں کہ بس ہر بات پہ منہ ٹیڑھا کرتے رہو. سنجیدگی مومن کی شان ہے, متانت اس کا زیور ہے, اور غور تب کرے گا جب ہنسی روک لے گا. جب وہ ہنس لیتا ہے تو اس کی جان نکال دی بھائی, اس کو مذاق بنا لیا. یہ بھی بہت بڑے آداب کے قبیل میں سے ہیں جو بیان نہیں ہو رہا ہے. ویسے اسلام میں مختلف موقعوں کے لیے کلمات ہیں. بھائی طہارت خانے میں ہم جاتے ہیں تو اس سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, خدایا یہاں جو شریر جنات ہے یا شریر جنیات ہے ان سے ہمیں محفوظ فرما. اور ابو داؤد میں ہے ان ھذہ الحشوش مختدرہ, یہ جو پیشاب پاخانے کی جگہ ہے یہاں شیاطین موجود ہے. وانہم یلعبون بمعاقب البنی آدم, وہ ابن آدم کی شرمگاہوں سے کھیلتے. تو جب باہر آپ یہ کلمات پڑھ کے پھر داخل ہوں گے بائیں پاؤں آگے کر کے, بقدرت الہی حفاظت ہو جائے گی. اب انہیں قدرت نہیں ہوگی کہ آپ کے اعضاء کے ساتھ کھیلے, اور جب اعضاء کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے تو وہ اچھا خیال دل میں نہیں لاتا, پریشان کرتا ہے, وسوسے پیدا کرتا ہے, اور برے کاموں کے لیے تیار کراتا ہے جو انسان کے لیے تنزل کا باعث ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ, اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام ہو تو آج بھی آگے بڑھتا ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, اور جب غلط کام کریں گے تو نیچے دفن ہو جائیں گے, زمین میں دھنسنا شروع ہو جائے. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پاک کلمے اور نیک اعمال انسان کو بالائی درجہ دیتے اور غلط کام، ناروا کام، ناپسندیدہ اعمال ثم رددنا اسفل سافلین، ذلت در ذلت میں گھسیڑ دیتے ہیں اس کو. دولت کی حفاظت، دولت تو اور مل جائے گی، گھر کی حفاظت، گھر دوسرا اس سے بہتر آ جائے گا، لیکن ایمان کی حفاظت، انجام کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، نیک اعمال کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے. قبر میں ہی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ چھوٹے مکان میں رہتے تھے یا بڑے میں، اپنا مکان تھا یا کرائے کا تھا، یہ پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں، اعمال کس طرح کرتے تھے آپ، دین کون سا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک جانتے ہو. اجنبیت عذاب کا باعث ہے، اپنائیت جنت کا باعث ہے. دین کے ساتھ اپنائیت ہونا چاہیے. مومن کا سرمایہ ہے دین اور علم دین، عمل بالعمل، علم پر اعمال. یہ ایسا جیسے سکر آئے جو الوقت ہو گیا، اور علم ہے اور عمل نہیں ہے جیسے خزانہ ہے اور خریدار کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ. بھائی کپڑا پہنتے ہیں ہم جمعے کے لیے، ادب ہے کہ اللہ نے توفیق دی تو نیا کپڑا پہنے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی، تیرا شکر ہے آپ کی توفیق سے مجھے یہ کپڑے مل رہا ہے. روانہ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ توکل تو، گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ خرج تو، واپس آتے ہیں بسم اللہ دخل تو، وعلی اللہ توکل تو. دایاں پاؤں چلنے میں آگے کرے، یہ مومن کی خاصیت ہے کہ وہ یمین و یسار کا فرق کر دے، دائیں اور بائیں کا. دائیں اور بائیں سے بے نیاز ہونا مومن کی شان نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے کہ یہ کفار کی عادت ہے، اس لیے ان کے نام اعمال بھی بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. انہوں نے بائیں ہاتھ استعمال کیا ہے، دائیں کو دیکھتے ہی نہیں تھے. یہ تو اکثر علوم آ کے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی تسبیحات دائیں ہاتھ سے گننا چاہیے، بائیں ہاتھ کا کوئی کام نہیں. یہ تو یہاں کا واس سنا ہو تو پتہ ہوگا کہ تقریر و درس میں صرف دائیں ہاتھ اٹھاؤ، ورنہ عادت ہے ہمیشہ الٹا ہاتھ اوپر کرنے کی. آپ اتنے ناراض ہوئے کہ جس نے بائیں ہاتھ اوپر کیا آپ نے کہا کب حلہ یدا کا، یہ ہاتھ تباہ ہو جائے تیرا، اس قدر غصے آپ ہو گئے. دائیں اور بائیں کا فرق، مومن کو اصحاب الیمین کہتے اور کافر کو اصحاب الشمال کہتے، بائیں ہاتھ والے. وہی جو کام بائیں ہاتھ کے ہے، بیت الخلاء ہے، طہارت ہے، جوتا پہننا ہے، جوتے کو چھڑانا، یہ بائیں ہاتھ سے. روٹی اور سالن دونوں ہیں تو روٹی زیادہ محترم ہے، وہ دائیں ہاتھ میں لے، اور سالن اس سے کم محترم. اصل رزق روٹی ہے. جب کوئی دعوت کرتے ہوئے ڈوڑائی میں دینا نہ خورو ماں سر بڑھ ڈوڑائی خورو الحمدللہ. تو ساری چیزیں گھر بنا لیتے، روٹی ہوٹل سے منگوا لیتے، شاباش، پھر ہوٹل میں بٹھا کے کھلا لیتے. وہی جی گھر والی بہت مصروف ہے. مصروف نہیں ہے، گھر والی ایماندار ہے. آپ نے آج تک گھر بیان نہیں کیا کہ اصل رزق وہ روٹی ہے. سالن دس نہ بناؤ، دو بنا لو، تیسرا روٹی کافی. یہ کون سے کہے گا، کون کہاں سے آئے گا. پیغمبر جب شدید بیمار تھے آپ بار بار اٹھتے تھے اور پوچھتے تھے کیا سلو، صحابہ نے نماز پڑھ لی، حضرت بی بیوں نے کہا کہ نہیں، ہم ینتظرون کا بخاری. تو آپ نے کہا کہ عباس اور علی کو بلاؤ. عباس چچا ہے اور علی چچا زاد بھائی ہے اور داماد ہے. تو عباس کو باقاعدہ دائیں طرف کیا، دائیں ہاتھ ان پہ رکھا، اور علی کو بائیں طرف کیا، بائیں ہاتھ ان پہ رکھا. یہ پیغمبر ہے آپ کے. سخت بیمار ہے، بخاری میں ہے. آپ نے سکھایا کہ آرام آرام سے چلو، میں تمہارے جیسے صحت مند تو نہیں ہوں، پیر کیسے اٹھاؤں گا؟ اور وہ ان رجلاؤ لتخوتان علی الارض، پیر مبارک زمین سے اٹھ ہی نہیں رہے. حافظ فتح الباری میں اور عینی عمدہ میں اور قسطلانی ارشاد میں اور کرمانی لامے میں لکھتے ہیں ففیہ اظہار العبودیہ، یہی بندگی ہے. ندا جندند چ بجوڑ کلنا جوڑے اور سخدے نے چ بتل تر تل جوڑے، اسی کو زندگی کہتے ہیں. یہ وہی پیغمبر ہے جو ساتویں آسمان سے اوپر لامکان تک اور عرش معلا تک تشریف لے گئے. یہ وہی پیغمبر ہے. اب سامنے مسجد ہے، درمیان میں ایک دیوار ہے اور بیچ میں پردہ لگا ہوا تھا، پردہ اٹھا لیتے تھے تو صحابہ نظر آتے تھے، اور یہاں سے اٹھ کر وہاں نہیں جا سکتے. دو آدمی بلائے گئے، عباس اور علی. علماء دین کہتے ہیں کہ اگر مسجد لانے کے لیے کوئی فرد بھی ہے تو آنا چاہیے، گو تاکید معاف ہو جائے گی، تاہم استحباب برقرار رہے گا. 14 نمازیں آپ نے ایسی پڑھی ہے بیماری کے عالم میں جس میں آپ کو سہارے کی ضرورت ہوئی ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ سہارا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے، کوئی بھی نہ اٹھانے والا. ایک بزرگ سے میں ملنے گیا تھا، ٹانگ کٹ گئی تھی کینسر میں، تو اس نے کہا دوسری کو بھی کینسر ہونے والا کیونکہ مجھے کروٹ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. تو میرے بڑے بزرگ تھے، استادوں کے بھائی تھے، میں رو پڑا. میں نے کہا حضرت کیا ضرورت یہاں آنے کی، کسی دینی ادارے میں وقت گزارتے دنیا قربان ہوتی. تو وہ کہنے لگے کہ اتنی عقل ہوتی تو یہ دن نہ دیکھتا. لا الہ الا اللہ. اپنے عواقب کے لیے بھی دعا فرمائے کہ یا اللہ آخر انجام بخیر کر لے. کبھی کبھی آدمی حج اور عمرے میں بھی سہارا استعمال کرتا ہے، کیا کیا جائے. درمیان میں ایسی سانس خراب تھی کہ 6 خادم ساتھ گئے، اور مسجد نبوی میں صحت کی بشارت ہو گئی کہ انشاءاللہ مزید تکلیف میں نہیں ہوں گے. بہرحال یہ دعا بھی کر لینا چاہیے کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما. لوگوں سے دعا کی ضرورت نہیں، اپنی دعا مانگو، منہ ٹوٹا تو نہیں ہے. لوگوں کی دعا کا کیا مطلب ہے، اس کا یا دل چاہے گا یا نہیں. اور مولانا اشرف علی صاحب کو کسی نے کہا خاص وقت میں میرے لیے دعا کرو، آپ نے فرمایا میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، خاص وقت میں میں خود اپنے اللہ سے ملوں گا، تیرے لیے ملوں گا. تو جو لوگ دوسروں سے دعاؤں کی توقع کرتے ہیں وہ سوچ لے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے ذمہ کیا ہے. حکیم الامت کو کوئی کہتا کہ تعویذ لکھو تو حضرت فرماتے ٹھیک ہے میں لکھ رہا ہوں، تم سامنے وضو کر کے کھڑے ہو کہ 10 رکعت نفل پڑھ لو، 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھو. فرماتے تھے یہ تو خالی ہمارا کام لگانا جانتے ہیں، خود بے روزگار رہے گا. لا الہ الا اللہ، اس کو تعمیر حیات کہتے ہیں، زندگی کو مؤثر اور جامع بنانا کہ اپنے ماتحتوں کو اور عوام کو اور مسلمانوں کو بھی حسن اعمال کی ترغیب دے کہ آپ بہترین عمل کریں. اللہ نے آپ کو توفیق دے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. کیسے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، دیکھو ہمارے بزرگ نمازی یہ غریب کرسی پر بیٹھے ہوئے. تو بھائی کرسی کی نماز تو اس وقت ہوتی ہے جب آدمی نیچے بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا ہو. یہ ان کے لیے نہیں، ان کو تو ہمیشہ معلوم ہوا ہے، ہزار بار بیان ہوا، اور بھی نئے مہمان ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں. یعنی کرسی راحت کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے. ضرورت کا مطلب یہ کہ یہ شخص صف میں نہیں بیٹھ سکتا، اور اگر بیٹھ بھی جائے تو سجدہ نہیں کر سکتا. تو صف میں بیٹھ کر جو سجدے پر قادر نہ ہو वो कुर्सी पर नमाज पढ़ सकता है, और जब कुर्सी पर नमाज पढ़ेगा तो खड़े होने के बजाय बैठकर पढ़ना अफजल है। बाहर नहर तबीन फतावे शाम, और जब कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेगा तो खड़े होने की जरूरत नहीं है। इब्ने आबिदीन फतावे शाम में कहते हैं वकुतुबुल मजहबी कुल्लुहुम मुत्तफिकून अला हाजा, हनफी फिकह की तमाम किताबों का यही मसला है। रुकू के लिए थोड़ा इशारा करे और सजदे के लिए उससे ज्यादा करे, और सर का इशारा ही काफी है, ना आगे तकिया रखने की जरूरत और न ऐसे कोई बेंच और मेज लगवाने की जरूरत। बाज़ उलमाए दीन कहते हैं कि मामूली सा लकड़ी हो या तकिया नीचे रख के मुत्तसिल बिल अर्थ फी हुक्मिल अर्द है, लेकिन इस पर इस आजिज ने गुजारिशात पेश की है फुकहा को कि सही हदीस में पैगंबर ने एक शख्स की इयादत की और वो मेज पर लकड़ी रख के सजदा करता था, आपने वो लकड़ी उठाई और दूर फेंक दी और फरमाया जब सजदा नहीं कर सकते हो फतुमी ईमा अन इशारे से नमाज पढ़ो, और रुकू के लिए कम और सजदे से ज्यादा। कुछ दिन जब गुजर गए तो उसने तकिया रखा, फरमा भी उसे भी उठा के पढ़ा। इसलिए फतवा नबी के खिलाफ उम्मती नहीं दे सकता, ऐसे तमाम फतावा जो अहादीस व आसार के खिलाफ है वो मरदूद फतावा है, उनकी कोई हकीकत नहीं। फतवे और फिके की जरूरत तब होती है जब कुरान और सुन्नत में सराहत ना हो। इल्लम तजिद फीही और इल्लम तजिद फीहा अज्तहिदु बिराई फअल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वफ़क़ रसूल रसूली लिमा युहिब्बु व यरदा। अल्लाहु अकबर व कबीरा। मसाइल में तो कदर तफसील होती है, जब एक दफा याद हो जाए फिर अमल करना आसान होता है। इसलिए इलम की फजीलत बहुत ज्यादा है क्योंकि उससे आगे और लोगों को रोशनी नसीब हो जाती है। कई जगह पर देखा कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले खड़े हैं और सबसे आगे निकले हुए हैं। अल्लाह ने हमारे बुजुर्गों को कैसी तौफीक दी, पहले से लिख चुके हैं कि नहीं खड़े होने की जरूरत नहीं, बस बैठ जाए। जब आप खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि नीचे बैठ के सजदा कर सकते हैं, फिर आप कुर्सी न इस्तेमाल करें। और ऐसी जितनी नमाजें पढ़ी गई है जिसमें बगैर जरूरत के कुर्सी इस्तेमाल हुई वो तमाम नमाजें बातिल है और दोबारा पढ़ी जाएगी। इसलिए मैंने कायदा जिक्र किया कि कुर्सी राहत के लिए नहीं है, जरूरत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आमाल आसान फरमाए। नमाज की तफसील ही करना चाहता हूं और ख्वाहिश है कि अगला जुमा भी इसी के बारे में पढ़ा लूं, और इस जमन में फिर और मसाइल भी बयान होते हैं, उनकी भी मोमिन को शदीद जरूरत होती है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمتهم، وفي رواية: وعامة المسلمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين وفقهاء الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفے سیدھی فرما لے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. بغیر کسی وجہ کے ننگے سر نمازیں پڑھنا اور اس کا عادی ہونا بدنصیبی کے علاوہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
سب سیدھی فرما رہے ہیں. صفوں کی درستگی نماز کی صحت اور حسن دونوں کے لیے ضروری. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن الليل ياسل من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر صلى الله تعالى على خير لکھا ہے کہ میرے والد محترم کا انتقال 13 فروری کو ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی قبر میں ایک سوراخ سے صاف پانی ابل رہا ہے قبر میں سوراخ ہونا بھی رحمت الہی کی دلیل ہے بخاری میں موجود ہے اور پانی صاف ابلنا بھی نیک اعمال جو انہوں نے کیے ہیں بظاہر اس کے کرش میں اب بھی جاری ساری ہے بہترین خوابوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آپ کو اس کی برکات نصیب کریں کیا صبح نہار منہ پانی پینا اسلام میں منع ہے بظاہر تو طب نبوی میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے یہ لکھا ہے کہ پہلے کچھ کھائے پھر پانی پیئے حلو معدہ پر پانی طبن کبھی کبھی نقصان دیتا ہے اس قسم کی کوئی حدیث یا روایت نظر سے نہیں گزری آپ کی تفسیر کے درس میں حضرت مولانا لطف اللہ صاحب جہانگیروی رحمت اللہ علیہ کی پشتو تفسیر قدوۃ القرآن نام ہے قدوۃ القرآن کا تذکرہ سنا یہ تفسیر کن سے ملتی ہے ایک حصہ چھپائے حضرت حافظ الحدیث مولانا ہدایت اللہ نے بڑی کوشش کی اور قاری صاحب نے خدا جانے کہ نسخہ مولانا سمیع الحق کے پاس مولانا شیر علی شاہ کے پاس بھی اصلاح کے لیے دیا گیا تھا کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا بہت بڑا خزانہ ہے حضرت اقدس محدث العالم شیخنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت مولانا یوسف بنوری فرماتے تھے کہ اگر یہ تفسیر چپ گئی تو علوم انور شاہ کے ابواب کھل جائیں گے اسلام میں وظائف کی کیا اہمیت ہے وظائف کیا مطلب ہے وظائف جن و تعداد کی کوئی اہمیت ہے تو کمکلی کی بات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب وظیفے منقول ہے رات کو سوتے وقت بی بی فاطمہ کو کہا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر پڑھا کرو یہ غلام و کنیزوں سے افضل ہے جس صحابی سے بویوں میں غلطی ہوتی تھی ان کو وظیفہ دیا آپ نے موطا مالک میں ہیں حضرت خالد بن ولید نے کہا ڈر لگتا ہے آپ نے ان کو وظیفہ دیا تمام وظائف تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیے اس لیے محدثین نے کتابیں لکھی اعمال قرآنی اور امام نووی نے 200 سے زیادہ اعمال نبوت نقل کیے کتاب الاذکار میں یہ کوئی نادان اور بے خبر آدمی ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے اولیاء کرام کے حالات و واقعات پر مبنی کوئی اردو کتاب ہے مولانا شرف علی صاحب کی ایک کتاب ہے حکایات صالحین اور دوسری ہے کرامات صحابہ اور تذکرۃ الاولیاء کے عنوان سے تو اچھی خاصی کتاب ہے بائیں ہاتھ میں گھڑی پہننے سے دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں یہ سب ایسی فضول باتیں سب ٹھیک ہو جائے گا یحب التیمن یہاں نہیں ہے نا یہاں پر تیسر افضل ہے ایک خاتون جس کی عمر 83 سال ہے اس پر عدت کا ٹائم گزرنا لازم ہے عدت تو جوان و بوڑھے کا مسئلہ نہیں ہے عدت یا طلاق کی ہوگی یا وفات کی ہوگی دونوں فرض ہیں اس سے عمر کا کوئی تعلق نہیں بہت سے امام فرض نماز کے بعد لمبی دعا کرتے ہیں جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر مغرب عشاء مختصر دعا اور پھر قیام الی السنہ، اور اس کے بعد اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ورنہ دعا ہو گئی. جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے نبی کی اطاعت کی، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کے قریب قریب روایت بخاری میں ہے. کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ پل صراط کی مسافت اتنی ہے 500 سال چڑھائی میں نظر سے نہیں گزری؟ العلم للرحمن جل جلالہ. دوران سفر اگر غسل کی ضرورت پیش آئے اور پانی میسر نہ ہو، تیمم کر کے نمازیں پڑھنی ہوگی. تیمم جس طرح بے وضوئی سے ہے، پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں غسل کا بھی قائم مقام ہے. وضع حمل میں آسانی کے لیے اور رفاعت کے لیے مولانا اشرف علی صاحب کے اعمال قرآنی میں بھی بڑے اچھے وظیفے ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر، یہ پڑھ لیتے ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں، اور ثم السبیل یسرا 3 دفعہ لکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ فرخرا جائے در خانہ بے باید، زن دہکان گر زائد بے زائد، اور نیچے لکھے وتمت بالخیر. اللہ کے فضل و کرم سے مجرب ہے کہ فوری طور پر آسانی ہو جاتی. گریبان کھلا رکھنا سنت ہے لیکن فیشن کے لیے نہیں. بعض نوجوان گریبان کھلا رکھ کے اور دوسرے فائدے لیتے، یہ غلاظت تبا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آئے تھے اور آپ کے گریبان کی کھنڈیاں کھلی تھی، اس صحابی اور اس کے بیٹے نے مرتے دم تک گریبان بند نہیں کیا، شمائل میں ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ اس کے نیچے لکھتے، ان بزرگوں کے عشق رسول کی بدولت آج تک یہ ادائے امت میں محفوظ ہے. پولیو میں نوکری جائز ہے، یہ تو مولویوں نے اتفاق کیا کہ ہونا چاہیے. ممتاز قادری بندے کے لیے قابل ستائش ہے، ایک زندیق اور ملحد کو تو قتل کیا ہے. بدعتیوں نے کمال کر دیا، ہری پگڑی اور نالین مبارک بھی ماتھے پر ٹھوک دیے، لیکن بدعتی خود ہری پگڑی سے توبہ کر رہے لگے ہوئے. مفتی منیب نے ان کو منع کیا ہے کہ اس سے پیچھے ہٹو. اور اس سے پہلے مولوی غلام علی اکاڑوی نے کراچی میں آ کے امجدیہ میں تقریر میں کہا کہ ہری پگڑی والے سب میرے سامنے سے ہٹے، یہ ہمیں بدنام کرنے والے، ذلیل کرنے والے. ہری پگڑی اور نالین ان کے اپنے ختم ہو رہا ہے. ایک خاتون کے پاس خلع لینے کے لیے جائے وجو موجود ہے، لیکن شوہر خلع یا طلاق پر رضامند نہیں، یہ عدالتوں کا مسئلہ ہے، مولویوں کا نہیں. ایسی صورت میں اگر یہ خاتون شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے والدین کے گھر چلی جائے تو ناشیدہ نہیں ہوگی، جائز ہوگا، بشرطی کہ تحریر صحیح ہو. دعائیں لکھی، اللہ جزائے خیر دے. بغیر داڑھی والا یا کٹی ہوئی یا شیو کیا ہوا نماز پڑھا رہا ہو، داڑھی والے کی نماز مکروہ ہے، اس کی اقتدا پڑھ لی دوبارہ پڑھنا چاہیے. داڑھی مونڈوں کی اور داڑھی کٹوں کی ہو جائے گی. آج کل تبلیغی حلقوں میں یہ دعا مانگی جا رہی کہ ہمارے بزرگ جو تبلیغ کام نہیں کیا ہم ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ہمارے بزرگوں نے تبلیغ کا کام کیا ہے، ہمیں پہنچایا ہے. 6 نمبروں کی تبلیغ اسلام میں نہیں ہے، یہ تو تجربہ ہے. ہمارے کچھ ہندوستانی بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس طرح ایک کام شروع کیا جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. آسانی ہر شخص کی اپنی مشق ہے. ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے کہ یہ تبلیغ کے بہانے کہیں زندگی کو ملحد نہ بنے. ایک حدیث کے متعلق پوچھنا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو ستایا اس نے مجھے ستایا. مجھے ایسی روایت نظر سے نہیں گزری. ابن حبان لکھا ہے، معتبر کتاب ہے. لائق احترام استاد بہن جگر کے حارضے میں آغا خان میں آپ سے التماس ہے. آغا خان کی کیا ضرورت ہے؟ آغا خان غلامت قادیان میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے کافر تھے. تو آپ کے لیے کوئی مسلمان اسپتال نہیں ہے. اول تو اللہ ان کو وہاں سے نکلنے کی توفیق دے اور آپ کو عقل دے، شرافت دے کہ آپ کو فار کے پاس نہ آگے پیچھے ہو. گو علاج کافروں سے جائز ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے کم رکھا ہے. آغا خانیوں کے لیے 75% وہاں معاف ہے، یہود و نصارہ کے لیے 50%، مسلمانوں کے لیے 20%. وہی دب غیرت کسی ڈکے اور زغیرتی اشنا دا کمرا والا. حاجی محمود کا اہلیہ بیمار ہے، اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے. محمد رمضان صاحب کی والدہ کا آپریشن ہے، اللہ صحت شفا تندرستی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جو مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں رکی ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے، جن کی جو دینی اور دنیاوی مرادیں ہیں نصیب فرمائے، جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا خدا تعالیٰ صحت دے، جنہوں نے اموات کا تذکرہ کیا رب العالمین ان کی بخشش فرمائے، جنہوں نے دیگر دقت اور گرانیاں بتائی حق تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.